الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال تعالى والعاقبة للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المتقي من يتقي الشبهات اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی نماز پر جمے رہے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے نحن نرزقک رزق تو ہم دیں گے آپ کو والعاقبۃ للتقوى یہ ہے فائدہ کلیہ کہ اصل رزق جو ہے تقوی پر اللہ عطا فرماتا ہے اصل رزق تقوی پر عطا فرماتا ہے اور ایسا دیتے ہیں کہ تقوی پر رزق ایسا ہوتا ہے کہ بغیر محنت سے مل جائے یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے باہر نکلنے کا ہر تنگی پریشانی مصیبت آزمائش سے باہر نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ بناتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ آدمی کا گمان تو یہ کہتا ہے نا کہ میں محنت کروں گا تو کھاؤں گا تو اللہ فرما رہا نہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا یہاں سے بھی مل سکتا ہے بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ تقوی پر رزق دیتے ہیں شرط یہ ہے کہ تقوی اللہ کے لیے ہو اخلاص ہو یہ تقوی ایسی چیز ہے ہمارے حضرت ہمیں مزاحن فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی کہ جب ہدیہ آنے شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تم سرکاری آدمی ہو گئے ہدیے آنے اگر شروع ہو جائیں لوگ تمہیں لا کے ہدیے پیش کریں تو تم سمجھ لو کہ اب سرکاری آدمی ہو گئے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اترانا نہیں اور یہ اصل میں سرکاری آدمی یہ ایک واقعہ حضرت ہی سناتے تھے اس کی طرح اشارہ تھا کہ ایک آدمی فوج میں بھرتی ہونا چاہتا تھا لیکن اس کو فکر یہ تھی کہ وردی کہاں سے آئے گی بندوق کہاں سے آئے گی بوٹ کہاں سے آئیں گے میں تو سرحد پر چلا جاؤں گا تو بیوی بچوں کا کیا ہوگا مکان کہاں سے آئے گا رہنے کی جگہ اس کی کسی عقل مند آدمی سے ملاقات ہوئی اس نے کہا بھائی ایک دفعہ تمہیں سرکاری نوکری سرکار تمہیں بھرتی کر لے پھر بندوق بھی وہ سرکار ہی دے گی تمہیں وردی کا مسئلہ بھی سرکار حل کرے گی وہ اس کے ذمے ہے رہائش بھی تمہارے بیوی بچوں کو سرکار دے گی بس تم ایک دفعہ بھرتی ہو جاؤ باقی سارے مسئلے جو تم سوچ رہے ہو یہ خود ہی حل ہو جائیں گے اس پر تمہیں کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا تو یہ ہے سرکاری آدمی والا اور یہاں مراد اللہ کی سرکار ہے جو اللہ کی سرکار میں ایک دفعہ قبول ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. وہ اللہ جو کسی کتے کو بھی بھوکا نہیں مارتے, اور وہ اللہ جو کسی سور اور خنزیر کو بھی بھوکا نہیں مارتے. تو جو اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا ہو, جس کے سینے میں قرآن ہو, جس کے سینے میں حدیث ہو, وہ بھوکا مرے گا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال اس طرح ہوا کہ وہ ایک حدیث تلاش کر رہے تھے, حدیث مل نہیں رہی تھی. کھجور کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا بھرا ہوا, وہ کھجور کھاتے رہے اور حدیث ڈھونڈتے رہے, تلاش کرتے رہے, اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا پورا ٹوکرا کھا گئے. یہاں تک کہ وہ حدیث وہ بھی ملی آخر میں جا کے, جب ٹوکرا ختم ہوا ادھر کھجور کا, وہ ان کے پیٹ میں پہنچ چکا تھا, اور پھر وہ حدیث ملی. تو زیادہ کھانے کی وجہ سے انتقال ہوا. تو مولوی کا انتقال جو ہے نا, وہ زیادہ کھانے سے ہو جاتا ہے, بھوک سے نہیں ہوتا. ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں لوگ, ماسٹرز کی ڈگری ہے کسی کے پاس, کچھ ہے کسی کے پاس, انجینئرنگ کی ڈگری ہے, مارے مارے پھر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے مجھے فون آیا کہ 5 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہوں, نوکری نہیں ہے. سافٹ ویئر انجینئر تو معمولی آدمی بھی نہیں, نوکری نہیں ملتی. اور ایک ہمارے وہ اہل علم ہیں, بتاؤ بھائی کہاں کئی فلاں ادارے ہیں بھائی, گزر رہی ہے اچھی کہ ہاں ہاں ماشاء اللہ بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے, فلاں ادارے میں, فلاں ادارے میں خدمت کر رہے ہیں, فلاں ادارے میں خدمت کر رہے ہیں. علماء کے مال میں, مسجد کے ائمہ حضرات کے مال میں, مسجد کے مؤذنوں کے مال میں میں نے جتنی برکت دیکھی اور کہیں نہیں دیکھی, کہیں نظر ہی نہیں آتی. برکت کی تعریف یہی ہے, قلیل کثیر النفع, ایک چیز تھوڑی سی ہو لیکن اس کا نفع زیادہ ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات دین کے کام میں لگے ہونے کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں. تقویٰ تو ایسے ہی آ جاتا ہے, بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں. جن گناہوں میں عام لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں دین کے ماحول کی وجہ سے, تو ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. تو اس کو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ متقی وہ شخص ہے جو گناہوں سے نہیں بلکہ گناہوں کے شبے سے بھی بچے. گناہ جہاں پر گناہ کا شبہ ہو سکتا ہے وہاں سے بھی بچے, یہ شخص متقی ہے. اور سچ عرض کرتا ہوں, اگر شبہ ہونے پر اس کو خود ہی بے چینی ہو جائے گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, غربت کا دور تھا, وہ فقر و فاقے کا دور تھا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام کے لیے لیٹے تو ایک کھجور نظر آئی فرش پر, وہ آپ نے کھا لی. وہ فاقے کا دور تھا تو ایک کھجور بھی بہت ہوتی تھی, لیکن کھانے کے بعد بے چینی شروع ہوئی اور کروٹیں بدلنی شروع کی, نیند نہیں آئی. تو ازواج مطہرات میں سے جن کی باری تھی, انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج آپ کروٹیں بدل رہے ہیں, بے چینی ہے, نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا ہاں ایک کھجور ملی تھی یہاں فرش پر تھی, میں نے کھا لی. بعد میں یہ خیال آیا کہ وہ جو صدقے کی کھجوریں ہمارے یہاں آتی رہتی ہیں, ان میں سے یہ کھجور نہ گر گئی ہو, رہ گئی ہو, اور وہ میں نے کھا لی ہو, صدقہ تو ہمارے لیے جائز نہیں. تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نہ کھا لی ہو, میں اس سے بے چینی ہو رہی ہے. حالانکہ وہ یقینی بات نہیں تھی, شبہ تھا. اس سے ہی بے چینی ہو گئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ ہوتا ہے تقویٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشک ان کے پاس آیا, انہوں نے کہا بھائی کوئی ہے جو اس کو تول دے تقسیم کرنے کے لیے, مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. مغنیمت کا تھا, غنیمت میں آیا تھا. بار بار جب انہوں نے آواز لگائی تو ان کی اہلیہ نے کہا میں تولتی ہوں. فرمایا نہیں, تو اس سے تلوانا ہوتا تو پہلے ہی کیا کہتا ہے آواز لگانے کی کیا ضرورت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ تیرے ہاتھوں میں لگے گا مشک تو لگنا ہے تولنے میں, تو اتنا مشک ہمارے گھر میں زیادہ آ جائے گا. سب کے یہاں تو برابر برابر جائے گا, ہمارے ہاں اتنا بھی آئے گا اور ساتھ میں وہ بھی آئے گا جو تیرے ہاتھوں میں لگا تھا. میں نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں ہمیں بھی اتنا ہی ملے جتنا سب کو مل رہا ہے. یہ ہے بلا کا تقوی. اعلیٰ درجے کا تقوی. حالانکہ یہ جائز نہیں تھا, ایسا کروانا جائز تھا اور ایک مجبوری ہے, وہ تو ہاتھ لگنا ہی ہے, ہاتھوں پر تو لگنا ہی ہوتا ہے, لیکن آپ نے فرمایا نہیں. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ گشت فرماتے تھے رات کو. حضرت نے فرمایا عورتیں موجود ہیں, خواتین موجود ہیں, اور ان کی مناسبت ان کی رعایت رکھنی ضروری ہے. مجھے ایک دفعہ شکایت آئی تھی, بلکہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ شکایت آ چکی ہے کہ آپ مردوں میں بیان کرتے ہیں, مردوں ہی کی باتیں کرتے ہیں, ہمارے لیے بھی تو کیا تھا. اور واقعی یہ میری بہت بڑی کمزوری ہے, خیال ہی نہیں رہتا. اب دیکھیے ایک عورت کا واقعہ گزرا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کا. اب دوسرا سنیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت فرماتے تھے اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ تھک ہار کر بیٹھنا پڑتا تھا, تھک جاتے تھے. ایک مرتبہ تھک کر بیٹھے, ٹیک لگایا, تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی. ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز بھی سنی, پھر آواز آئی اس کی بیٹی کی آواز آئی, بچی کی آواز آئی, کہ اس نے کہا کہ اماں آپ کو پتہ نہیں کہ امیر المومنین نے ملاوٹ سے منع فرمایا. تو اب دوسری آواز اس کی ماں کی آواز آئی کہ کون سا امیر المومنین یہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ تو اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے. اب بچی کی آواز آئی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی کہ امیر المومنین کے سامنے ان کی اطاعت کروں اور امیر المومنین کے پیچھے ان کی نافرمانی کروں, مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکالمے سے بڑے حیران ہوئے اور حضرت سالم جو ان کے غلام مشہور ان کے غلام ہیں وہ ساتھ تھے, انہوں نے کہا نشان لگاؤ اس گھر پہ نشان لگاؤ. صبح کو تحقیق کے لیے بھیجا کہ تفصیل لا کر دو یہ عورت اور یہ بچی کون ہے. وہ گئے تفصیل لا کر دی انہوں نے کہ یہ بنو ہلال کے لوگ ہیں اور ان کا دودھ کا کام ہے, اور جو آواز ہے وہ ایک ماں کی ہے اور بچی کی, ایک ماں ہے اور اس کی بچی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا, فرمایا بھائی شادی کرنی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بچوں نے کہا ہماری تو شادی ہو چکی. حضرت عاصم ان کے بیٹے چھوٹے صاحبزادے سے, فرمایا میری نہیں ہوئی, میری کروا دی. حضرت عمر نے ترغیب بھی خود دی, بڑا نیک رشتہ ہے, بہت نیک رشتہ ہے, لہذا شادی ہوئی, رشتہ بھیجا گیا, شادی ہو گئی. اللہ نے ایک بچی سے نوازا, ان کا نام رکھا گیا ام عاصم. اس بچی ام عاصم کی شادی ہوئی عبدالعزیز کے بیٹے مروان کے بیٹے عبدالعزیز، اور پھر جو ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا نام تھا عمر ابن عبدالعزیز. یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے پہلے مجدد. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. ہر صدی کے آخر میں اللہ ایک مجدد بھیجیں گے جو امت کے لیے دین کو نیا کر کے پیش کر دے گا. اب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو بند ہو گیا، کوئی اب نبی نہیں آئے گا. ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہم سب کا فرض ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہم سب کا فرض ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص حضور کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، لیکن آخری رسول نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، یہ بھی مسلمان نہیں ہے. حضور کو نبی ماننے کے باوجود مسلمان نہیں ہے اگر آخری کا عقیدہ نہ رکھے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام تو نہیں آئیں گے، مجددین آتے رہیں گے، ان کا سلسلہ جاری رہے گا. اور وہ مجددین صدی کے آخر میں بھی آ سکتے ہیں، بیچ میں بھی آ سکتے ہیں. وہ اس امت کے لیے دین کو نیا کر کے پیش کر دیں گے، گرد و غبار ہٹا کر، کہ یہ باتیں، یہ بات، یہ بات، یہ بات، یہ غلط ہے، صحیح راستہ یہ ہے. میں یجدد لہا دینہا کا مطلب یہ ہے. اب ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے کہ ان کے دکھائے ہوئے راستے پر عمل کریں. تو مجددین کا سلسلہ اللہ نے اس امت کے لیے جاری فرمایا ہے، وہ آتے رہیں گے اور دین کو نیا کر کے پیش کرتے رہیں گے امت کے سامنے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجدد کا مقام یہ ہوگا گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوگا اگرچہ کہ وہ ایک اللہ کے بندے کے حلق سے، اس کے منہ سے ایک بات نکلی ہوگی، لیکن ہوگی اللہ کی. کہیں برسوں میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ. مجدد کا کام یہی ہے، سارا جو نظام بگڑا ہوا اس کو درست کر کے وہ امت کے سامنے پیش کرتا ہے کہ صحیح راستہ یہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز اس امت کے پہلے مجدد تھے. اور ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ انہوں نے ایسی محنت کی کہ جو خرابیاں آ چکی تھیں ان کو ایسا دور کیا کہ جس مقام پر امت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی، اس مقام پر امت کو لے جا کر کھڑا کر دیا. قریب قریب اسی مقام کے پر لے جا کر امت کو کھڑا کر دیا. یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. معلوم ہوا تقویٰ منتقل بھی ہوتا ہے. کہاں سے بات چلی اور کہاں پہ آ کے کیا کیا اس کے سمراٹ ہوئے. تو عورت میں اگر تقویٰ، یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر عورت میں تقویٰ آ جائے، یہ ایک عورت کا تقویٰ تھا. بنو ہلال کی وہ لڑکی، اس نے کہا میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. یہاں سے بات چلی، شادیاں ہوئیں اور پھر عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے اور ان کی وجہ سے امت وہ پہلے والے مقام پر پہنچ گئی. کیا خیریں پھیلی، یہ ساری خیریں ایک عورت سے پھیلی، اس کے تقوی کی برکت تھی. وہی تقوی اولاد میں منتقل ہوا اور اس تقوی کی برکت سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا. تو اس کو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے والعاقبۃ للتقویٰ، انجام کار تقویٰ کا انتہائی اچھا ہوتا ہے، تقویٰ کا انجام انتہائی خوبصورت ہوتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، انجام کار تو ہے ہی متقین کے لیے. یہ ہے المتقی من یتقی شبہات، شبہات سے گناہ سے بھی بچے، بلکہ جہاں گناہ کا شبہ ہو وہاں سے بھی بچے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. حضرت عمر امیر المومنین تھے، اس وقت وہ اپنے کام میں مشغول تھے، چراغ جل رہا تھا، حضرت علی تشریف لے آئے، انہوں نے ان کے آتے ہی چراغ بجا دیا. تو چونکہ بے تکلفی آپس میں خوب تھی، فرمایا اب تک تو چراغ جل رہا تھا، ہمارے آنے پر آپ نے چراغ بجا دیا. فرمایا ہاں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اب تم آ گئے ہو، ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے. یہ چراغ سرکاری چراغ ہے، اس کے اندر تیل بھی سرکار کا ہے اور یہ جلتا رہے گا. مجھ سے یہ گوارا نہیں کہ ہم بیٹھ کے آپس میں باتیں کریں اور سرکاری چراغ اور سرکار کا تیل وہ جلتا رہے اور ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اس لیے میں نے چراغ بجھا دیا، آپ بیٹھ کے آرام سے باتیں کریں. کہاں تقویٰ کی برکت سے نظر کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. اللہ اور سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کا تقویٰ کیا تھا؟ یہ جو مانگنے والے آتے ہیں نا، اس وقت بھی آتے تھے اور دعائیں دیتے تھے، اللہ تجھے یہ دے، اللہ تجھے یہ دے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی دعائیں ان کو واپس لوٹا دیتی، وہ کہتے تھے اللہ تجھے یہ دے، وہ کہتے تھے اللہ تجھے بھی یہ دے. جب وہ دعائیں دے کر فارغ ہو جاتا تھا، پھر اپنا صدقہ دیتے تھے اور فرماتی تھی یہ میں اس لیے کرتی ہوں کہ دعا کے بدلے میں دعا ہو گئی، صدقہ میرا اللہ کے لیے خالص ہو گیا. دعائیں دی اس نے، دعا کے بدلے میں میں نے بھی دعائیں دے دی، تو یہ بدلہ ہو گیا، ادلا بدلہ ہو گیا، اب صدقہ میرا اللہ کے لیے، دعا کے بدلے میں نہیں ہوا. حالانکہ دعا سن کر صدقہ دینا یہ بھی جائز ہے، لیکن میں اعلیٰ مقام بتا رہا ہوں اور ایک عورت کا مقام بتا رہا ہوں. دیکھیے، امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت جلیل القدر شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. اور ایسے شاگرد تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ اگر پڑھائیں گے تو ابن سیرین ہی پڑھائیں گے. وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال شب و روز حضور کی خدمت میں رہے ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کچھ ان کی نظر ہوگی. کوئی تو بات تھی جو ابن سیرین میں انہوں نے دیکھی اور فرمایا میری نماز جنازہ یہ شخص پڑھائے. حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اس امت کے معبر بھی گزرے ہیں. ایک شخص نے ان سے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ انڈا ہے، انڈے کو میں توڑ رہا ہوں اور اس کی زردی الگ کر رہا ہوں، سفیدی الگ کر رہا ہوں. فرمایا تم نباش ہو، یعنی کفن چور ہو. اس نے اقرار کیا ہاں ایسا ہی ہے. تو گویا انڈا قبر، انڈا اور سفیدی اور زردی سے تشبیہ گویا اس کو دی میت کو، اور سفیدی کفن کی اس کو ہٹا لیا. تو سفیدی میں لیتا جا رہا ہوں اور زردی چھوڑتا جا رہا ہوں. فرمایا تم نباش ہو. کہاں ہاں نباش ہو، لیکن میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. توبہ کی بھی توفیق ہو گئی. ایسے زبردست محبت تھے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کو دیکھا خواب میں. ان سے پوچھا کہ تم تو جانتے ہو کس کی کب موت آنی ہے, تمہیں بتا دیا جاتا ہے, میرا آپ کو بتاؤ کب میری موت کب آئے گی. تو انہوں نے پانچ انگلیاں ایسے کر کے یوں دکھا دی. یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی. لوگوں سے پوچھتے رہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے, کسی کے پاس کچھ دل کو لگنے والی تعبیر کوئی دے نہیں سکا. اور معاملہ محمد ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ تک پہنچا. انہوں نے فرمایا اس کی تعبیر بہت آسان ہے, یہ تو پانچ ان باتوں کی طرف اشارہ ہے جن کا علم کے سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعة نمبر ایک, وینزل الغیث نمبر دو, ویعلم ما فی الارحام نمبر تین, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, یہ چار چیزیں ہو گئی. وما تدری نفس بأی ارض تموت, یہ پانچویں چیز ہو گئی. یہ پانچ چیزوں کی طرف یوں اشارہ کیا کہ یہ ہیں وہ پانچ چیزیں, تمہاری موت بھی انہی میں ہے, مجھے علم نہیں کب ہے. ان اللہ عنده علم الساعة, اللہ کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی. وینزل الغیث, بارش کب آئے گی. ویعلم ما فی الارحام, اور وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کل کیا کرنے والا ہے کون. اور وما تدری نفس بأی ارض تموت, کس کس جگہ کس کی موت آئے گی. تو ان پانچ چیزوں کی طرح دکھا رہا ہے. اب بات واضح ہوئی, اس درجے سے یہ آدمی تھے اور تقویٰ ان کا اس درجے کا تھا. فرماتے ہیں اگر خواب میں بھی اگر مجھے کوئی نامحرم عورت نظر آ جائے تو میں خواب میں ہی اپنی نظر نیچے کر لیتا ہوں. خواب کے اندر اپنی نظر نیچے کر لیتا ہوں. یہ وہی شخص کر سکتا ہے, یہ چیز اس کو مل سکتی ہے جو بیداری کے اندر جس کا اعلیٰ درجے کا تقویٰ. تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا, اب تک تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا, کوئی حوالہ ایسا نہیں ہے جس میں تقویٰ سے کوئی اعلیٰ مرتبہ. ایک دفعہ انہوں نے یہ تیل کا کاروبار کرتے تھے اور وہ بڑے بڑے ڈرم جو اس وقت کے کچھ ہوتے ہوں گے ان میں بھرا ہوا تیل آیا. ایک ڈرم سے ایک برتن سے مرا ہوا چوہا نکل آیا. انہوں نے یہ کہہ کر سارا تیل بہا دیا کہ یہ دراصل یہ ماسرا سے آیا جہاں پر تیل نچوڑا گیا ہے, وہاں سے نہ آیا ہو کہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سارا ہی تیل ناپاک ہو گیا. یہ کہہ کے سارا ہی تیل بہا دیا, اس کو بیچا نہیں. لائے کوئی ایسا دل جگر ہم جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا تعویلیں کر لیتا. نہیں نہیں ایسا نہیں, انہوں نے کہا یہ تو وہیں سے آیا جہاں تیل نچوڑا جا رہا تھا, اس کے بعد یہ برتنوں میں بھرا گیا ہے. تو یہ وہاں اگر گر گیا ہوگا تو یہ تو سارا تیل, سب جتنے برتن ہیں ڈرم ہیں سب کا تیل خراب ہے. بہا دیا اس کو. جب ان کا انتقال ہوا تو پانچ سو درہم کے سکے, پانچ سو سکے درہم کے گنتی میں یعنی پانچ سو تک پہنچے ہو. وہ کھوٹے تھے, جو اس کے پاس کھوٹے سکے آ جاتے تھے ان کو آگے فرق نہیں کرتے تھے, لہذا وہ جمع ہوتے گئے. وہ پانچ سو سکے وہ بعد میں ان کے انتقال کے بعد نکلے. تقویٰ یعنی جہاں گناہ کا شبہ بھی ہو جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا عجیب اصول بیان فرمایا ہے. فرمایا گناہ تو کیا, ہر چیز ہر وہ چیز گناہ ہے. الاثم ما حاک فی صدرک, ہر وہ چیز گناہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرتے. وکریک ان یطلع علی الناس, اور تمہیں برا لگے کہ لوگوں کو اطلاع ہو, یہ تمہیں گوارا نہ ہو. میرے اس عمل کی لوگوں کو پتہ نہ چلے, بس سمجھ لو یہ عمل صحیح نہیں. تو یہ نشانیاں بتائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی مشکوک عمل ہو اور تم چاہتے ہو کہ یہ لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو, بس سمجھ لو کہ یہ تمہارے حق میں گناہ ہے. الاسم ما حاک فی قدر, جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے. اور اسی کو حدیث میں فرمایا, دوسری روایت میں فرمایا, استفتی قلبک ولو افتاک المفتون, اپنے دل سے فتویٰ لو اگرچہ کہ مفتی حضرات کہہ دیں کہ ہاں جائز ہے, اگرچہ مفتی حضرات کہہ دیں جائز ہے, مگر پھر بھی تم اپنے دل سے فتویٰ لو کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی بیٹا باتیں نہیں کرو. ہمارے بزرگوں میں ایک وہ مولانا منیر نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے گزرے, وہ دارالعلوم دیوبند کا چندہ وغیرہ کرتے تھے اور پھر لا کے جمع کرا دیتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ چندہ وغیرہ خوب ہو گیا اور ٹرین میں واپس تشریف لا رہے تھے دیوبند کی طرف, اور وہ جمع کرانا تھا سارا پیسہ چندے کا مدرسے کا, وہ کسی نے چوری کر لیا. اب تلاش کے باوجود جب ملا نہیں تو انہوں نے کسی کو بتائے بغیر دہلی میں ان کی ایک جائیداد کی زمین تھی وہ فروخت کی. وہ فروخت کر کے جو پیسے آئے وہ اتنے ہو گئے تھے کہ یہ پیسے جتنے تھے اتنے ہی پیسے یا اس سے کچھ زیادہ ہو گئے تھے, تو جتنے پیسے جمع کرانے تھے وہ ہو گئے, انتظام ہو گیا, لا کے جمع کرا دیا. بعد میں پتا چلا لوگوں کو انہوں نے ایسا کیا, اپنا وہ جائیداد بیچ کے پیسے جمع کرائے, تو فتویٰ لیا گیا. یہ اسی پہ یاد آیا والا وہ اب تاکل مفت ہوں, چاہے مفتی تمہیں فتویٰ دے تو اپنے دل بھر لو سوچو. اور فتویٰ بھی کس کے پاس گیا؟ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس, تو بہت بڑے ہمارے اکابر میں سے ان کے پاس. انہوں نے فرمایا ہاں چونکہ مولانا کی طرف سے کوئی تعجی نہیں ہوئی, کوئی ایسی زیادتی تھوڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہو, انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ اس کی حفاظت کی جائے, اب پھر بھی یہ ہو گیا تو اب ان کے ذمے یہ زمان واجب نہیں ہے, اور یہ جو انہوں نے کیا ہے ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں, پیسے اپنے پاس رکھیں, ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں. وہ فتویٰ لکھا ہوا تھا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کا, وہ کسی نے جا کے ان کو دکھا دیا. فرمایا اچھا مولوی رشید احمد سے کہنا کہ سارا فقہ میرے لیے پڑھا ہے انہوں نے, سارا فقہ میرے لیے پڑھا ہے انہوں نے, اور ذرا ان سے کہو سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کیا کرتے, خود ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو کیا کرتے وہ. اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ بھی خاموش ہو گئے. ظاہر ہے فتویٰ تو وہ دے رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کرتے. یہ ہے استم تلبت ولو افتاک المفتون, اپنے دل سے فتویٰ لو اگرچہ مفتی تمہیں فتویٰ دے دے ہاں ٹھیک ہے. یہ ہے تقوی کا اعلیٰ درجہ. لیکن ہاں ساتھ میں یہ بات بھی بتا دوں, یہ بھی عرض کر دوں, حکیم الامت فرماتے ہیں ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے, فرمایا فی زمانہ فتوے پر عمل ہی تقوی ہے. ہمارے اس زمانے میں فتوے پر عمل ہی تقوی ہے بس. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تقوی کے کسی خاص درجے, یہ تحفۃ العلماء میں یہ ملفوظ موجود ہے, میں نے اس کو نشان لگایا ہے اور میرے کو بہت کام آیا ہے, آپ کو بھی میں بتاتا ہوں, سنیے ذرا. فرمایا تقوی کے کسی خاص درجے پر عمل کرنے میں اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہو تو اس وقت تقوی کے اس خاص درجے پر عمل جائز نہیں. اس وقت علماء سے پوچھو گنجائش پر عمل کرو, فتوے پہ عمل کرو. یہ ملفوظ ہے تحفۃ العلماء, کتنا پیارا ملفوظ ہے, کتنا دین کا کتنا بڑا حصہ اس سے حل ہوتا ہے, معاشرت کا کتنا بڑا حصہ اس سے حل ہوتا ہے اس ایک ملفوظ سے. یہ تقوی کے کسی خاص مرتبے پر خاص درجے پر عمل کرنے میں کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے اور کوئی شریعت میں گنجائش موجود ہے اس پر عمل کر لینے میں وہ کسی کی دلاداری بھی نہیں ہو رہی, سب خوش ہو جائیں گے. تو اب اسی گنجائش پر عمل کرو علماء سے پوچھ کے. تقویٰ پر عمل جائز نہیں ہے, یہ الفاظ ہیں حضرت کے, جائز ہی نہیں ہے. اس پر لوگوں کا دل خوش کرو اور علماء سے پوچھ کر گنجائش پر عمل کر لو, لوگوں کا دل خوش کرو. نہیں جی ہم تو, اور ہم بڑوں کو بھی بدنام کرتے ہیں بعض لوگ, ہمارے بڑوں نے یوں کہا. بس بھائی تمہارے بڑوں نے کہا ہے, تمہارے بڑوں یہ بھی تو بڑے ہیں جو جن کی بات ہم عرض کریں. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بسا اوقات سیر تفریح کے لیے تشریف لے جاتے تھے مدینہ منورہ سے باہر. ایک مرتبہ تشریف لے گئے, کھانا وغیرہ بھی ساتھ لے جاتے تھے, اور ایسا کبھی کبھی کرنا چاہیے. خاص طور سے دین کا کام کرنے والے, ذہنی کام کرنے والوں کو کبھی کبھی تفریح کے لیے جانا چاہیے. تو تفریح کے لیے تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے باہر, اور پھر کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک چرواہا سامنے سے گزرا. اس سے فرمایا بھائی آؤ کھانا کھا لو, کھانے میں شریک ہو جاؤ. اس نے کہا جی میرا تو روزہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے یہ تو روزے کے یعنی رمضان کے ایام بھی نہیں ہے, اور شدید گرمی ہو رہی ہے, تم نے پھر بھی روزہ رکھا ہے. تو اس کا جواب یہ تھا اسد الغابہ فی معرفت صحابہ, اس میں یہ واقعہ ہے. اس کا جواب سنی, اس نے کہا والله انی ابادر ایامی هذه الخالیہ, والله انی ابادر ایامی هذه الخالیہ, اللہ کی قسم میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں, اللہ کی قسم میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر. یہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ تھا. ایک چرواہا کلام اس کا دیکھیں, اس کے کلام سے قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہوا. وہ آیت یہ ہے کلو اشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, اے جنت والو آج خوب کھاؤ پیو, جی بھر کے کھاؤ پیو, کیونکہ تم نے ایام خالیہ یعنی مجاہدے جو مجاہدے والے ایام گزارے ہیں, گناہوں سے بچتے رہے, تقویٰ اختیار کرتے رہے, نافرمانی سے بچتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, روزے رکھتے رہے, تراویح پڑھتے رہے وغیرہ وغیرہ, حج کیا, عمرے کیے, مال خرچ کرتے رہے, یہ سب تمہارے ایام خالیہ مجاہدے کے ایام تھے, وہ گزر گئے, اس کے بدلے میں آج خوب کھاؤ پیو. تو میں اس وقت دنیا میں اپنے یہ ایام خالیہ وصول کر رہا ہوں, جب ایام خالیہ ہوں گے تبھی تو اللہ فرمائیں گے کلو اشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. تو میں وہ ایام خالیہ وصول کر رہا ہوں روزے, اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے. روزے کے ایام یعنی فرض روزے کے ایام نہیں ہے, رمضان کے ایام نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ میرے اکاؤنٹ میں ذرا خوب جمع ہو جائیں نیکیاں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیران رہے کہ یہ چرواہا ہو کر اس کا کلام ایسا کہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہو, اور ایسا اس کا یہ تقویٰ. تو امتحان لیا, فرمایا ایک بکری, یہ بکری کا دودھ ہمیں دے دو. تو اس نے کہا میں تو غلام ہوں, میرے آقا کی بکریاں ہیں, میں کیسے دے سکتا ہوں, یہ تو میرے پاس امانت ہے, یہ میری ملکیت نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو یہ بکری کا دودھ نہیں دے سکتا. پھر ایک اور امتحان اس سے زیادہ سخت لیا. اس امتحان میں جب کامیاب ہو گیا تو اس سے زیادہ سخت امتحان لیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو ایک بکری ہمیں بیچ دو, پیسے تم رکھو, اور جب تمہارا آقا کہے ایک بکری کم کیوں ہے, اس سے کہنا کہ بھیڑیا لے لیا. بھیڑیا لے گیا, اس زمانے میں ایسا ہوتا رہتا تھا, اس لیے اس کو یقین دیا جائے گا, کیونکہ اکثر وہاں ایسا ہوتا تھا بھیڑیے لے جاتے تھے. تو یہ ایک ایسا جواب تھا جس کا اس کے آقا کو یقین دیا جاتا, کیونکہ یہ وقوع پذیر ہوتی رہتی تھیں, یہ چیزیں یہ واقعات ہوتے رہتے تھے. تو اس نے کہا بالکل یہ جواب بھی دے دوں گا, بکری بھی آپ کو بیچ دوں گا, پیسے بھی اپنے پاس رکھ لوں گا. لیکن آگے اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کو کیا جواب دوں گا قیامت کے دن, اللہ کو کیا جواب دوں گا, اللہ کو تو معلوم ہے, اللہ کو تو معلوم ہے. بڑے بڑے شاطر لوگ ہوتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے میرے پاس, ہمارے پاس جو سونا ہے ہمارے گھر میں, چھ مہینے میں اپنی ملکیت میں رکھتا ہوں اور چھ مہینے بعد اپنی بیوی کی ملکیت میں دے دیتا ہوں, اس میں سال گزرتا ہی نہیں تو زکات کہاں سے آئے گی؟ اس کا جواب بھی یہی ہے فائن اللہ, یہی جواب ہے فائن اللہ. اللہ کے بندے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ شاید علماء تجھے فتوا دے دیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ آپ, وہ تو یوں پوچھے گا نا کہ چھ مہینے میرے ملکیت میں رہا کیا زکات فرض ہے, وہ کہیں گے نہیں. وہ یہ تھوڑی بتائے گا میں یہ چال چل رہا ہوں, وہ یہ بتائے تو علماء اس کو سمجھائے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. تو لوگوں سے تو لوگ اپنے مطلب کی بات جواب لینے کے لیے سوال بھی ایسا ہی بناتے. وہ تو یوں کہے گا کہ چھ مہینے میری ملکیت میں رہا ہے تو سال نہیں گزرا, کیا زکات فرض ہوئی؟ جواب تو یہی ہوگا کہ نہیں ہوئی. فائن اللہ, جواب یہی ہے, اس کا جواب یہی ہے. اللہ 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 کہاں چلا گیا؟ مسئلہ سارا یہاں آ کے اٹکتا ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہی وہ چیز ایسی ہے, ہمارے حضرت کا شعر یاد آ گیا, سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. ایسا خوف قیامت سامنے ہو کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے, قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اور دراصل یہ شعر ایک آیت کا مفہوم ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے, اور یہ سوچ کر اس نے اپنے نفس کو اس کی ہوا سے یعنی ناجائز جو وہ خواہش کر رہا تھا اس سے روک لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. تو جب تقویٰ حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت عطا فرماتے ہیں کہ نظر اللہ پہ رہتی ہے. کہاں کیا اللہ کو کیا جواب دوں گا, بالکل اللہ ان کے سامنے رہتے ہیں سامنے. احفظ اللہ غلام, احفظ اللہ یحفظ کا. ایک صحابی کو حضور نے نصیحت فرمائی, اے لڑکے اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت کسی کی حفاظت کی؟ مراد یہ اللہ کے احکامات کو ضائع مت کر, نماز ضائع مت کر, روزہ ضائع مت کر, زکات اپنے وقت پہ ادا کر, اللہ کے احکامات کو کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کریں گے. راقب اللہ, اس نے آگے یہ بھی فرمایا راقب اللہ تجد ہو تجا, اللہ کا مراقبہ کیا کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. ایک مراقبے کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے بہت بزرگوں میں گزرے ہیں, ہمارے سارے بزرگوں نے ان کو تقریباً اپنا شیخ بنایا, بڑے جو اکابر. وہ فرماتے ہیں ایک مراقبے کا نام ہے علم یعلم بان اللہ یرا, نام ہی یہی ہے اور یہی آیت ہے, اصل آیت ہے یہ کہ کیا میرا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں, کیا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا مدرسے میں, وہ مدرسے کے قالین سے ہٹ کر فرش پہ بیٹھ گئے. ہاں بھائی آپ بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ, قالین پہ بیٹھ جائیے, قالین پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. فرمایا نہیں یہ قالین مدرسے نے پڑھانے کے لیے دیا ہے, اب تو اب نجی ملاقات ہے, اب بات کرو اس پر بیٹھ کے, میں یہ تو پڑھانے کے لیے ہے, یہ تو پڑھانے کے لیے ہے, اس پہ بیٹھ کے پڑھانا ہے. مدرسے نے یہ تھوڑی کہا کہ اپنی نجی ملاقات بھی اسی پہ کرو بیٹھ. بتائیے کہاں نظر جاتی ہے, کیا تقویٰ تھا ان حضرات کا. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنا ذاتی کام میں مدرسے کا اگر قلم اول تو استعمال نہیں فرماتے تھے, قلم اور دوات اگر کر لیتے تھے تو ایک پیسہ جمع کراتے تھے مدرسے میں کہ یہ مدرسے کی چیز مجبوراً استعمال کی ہے, یہ پیسہ اس لیے جمع کرانا, مدرسے کے فنڈ میں جمع کراتے تھے. یہ المتقی من یتقی الشبہات, متقی وہ ہوتا ہے جو گناہ کے شبہ سے بھی بچے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ان کے ایک مرید نے ان کی دعوت کی. ان کا کام تھا چادروں کا, چادروں کا ان کا کاروبار تھا. تو ان کی تشریف آوری پر انہوں نے نئی نئی چادریں بچھائی اور کہہ بھی دیا حضرت سے, تشریف لائے حضرت نے قدم رکھے, کہا یہ حضرت میں نے اسی لیے بچھائی ہیں کہ آپ کے قدم لگ جائیں گے اس پر, ان چادروں پر. میں چادروں کا کام ہے پھر میں دکان میں رکھوں گا. او ہو, ایک جھٹکا لگا, فرمایا اچھا اس لیے تم نے یہ چادریں نہیں بچھائی ہیں. ہاں ہاں حضرت آپ کی برکت, قدم لگ جائیں گے آپ کے, برکت والی ہو جائیں گی چادریں, پھر دکان پہ رکھوں گا. فرمایا تم تو یہ کہہ کر بیچو گے کہ یہ نئی چادریں ہیں, یہ تو اب استعمال ہو گئی, پیر میں آ گئی, تم تو یہ کہہ کر بیچو گے کہ یہ نئی چادریں ہیں. کہاں نظر گئی. یہ ہے تقویٰ, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور یہ تقویٰ, بس بات میں پوری کرتا ہوں, تقویٰ آتا ہے کتابوں سے نہیں آتا, تقویٰ کتابوں سے نہیں آتا. قریب جلتے ہوئے دل سے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. یہ آگ خود بخود نہیں لگتی, یہ لگوائی جاتی ہے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ذکر گزرا, حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ترمذی وغیرہ میں ان کی روایات موجود ہیں, صحاح کے راوی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اس لیے کہ ہم ان سے تقویٰ سیکھیں. کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منه الورع. ورع کہتے ہیں تقویٰ کے اعلیٰ مقام کو. ہم وہ سیکھنے کے لیے حضرت عمر کے ساتھ ساتھ چپک کے رہتے تھے. لزیم یلزم, ہمارے اردو میں کہتے ہیں لازم ملزوم ہو جانا, لازم و ملزوم ہو جانا, وہ یہی ہے. ہم چپک کے ان کے ساتھ اس لیے رہتے تھے کہ ہم تقویٰ سیکھ لیں. معلوم ہوا حضرت مسور خود صحابی ہیں, حضور کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے, حضور کے بعد ان سے تعلق قائم کیا حضرت عمر, ان کا دامن پکڑا. تو بس بھائی کسی سچے متقی کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے اور اس سے مشورہ کر کے چلنے کی ضرورت ہے. بڑا نازک دور ہے, بڑا نازک دور ہے. ایک کہاوت یاد آئی فارسی کی, جب میں نے یہ پڑھی تو مجھے بہت اچھی لگی. وہ کہاوت یہ ہے کہ خفتہ را خفتہ کہ کنت بیدار, سوئے ہوئے کو سویا ہوا. خفتہ مصدر, اس کا مصدر ہے خفتن, سونا, نیند کرنا. تو سوئے ہوئے کو سویا ہوا کیسے جگا سکتا ہے, ذرا یہ تو بتائیے. سوئے ہوئے کو سویا ہوا کیسے جگا, خفتہ را خفتہ کہ کنت بیدار. بھائی سوئے کو تو جاگا ہوا ہی جگاتا ہے. وہ کہتا ہے اٹھو میاں نماز کا ٹائم ہو گیا, او اٹھو میاں سفر کا وقت ہو گیا, سفر پہ جانا ہے, ٹرین کا وقت ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. جاگا ہوا جگاتا ہے, سویا ہوا کیسے سوئے ہوئے کو جگائے گا. تو ہم تو, ہماری مثال تو سوئے ہوئے کی ہے, سو رہے ہیں غفلت میں, کسی جاگے ہوئے سے رابطہ ہو تو جاگا ہوا, جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. اس جاگے ہوئے کے پاس جائیں گے تو ہماری ہم بھی جاگ ہمیں بھی ہم بیداری نصیب ہوگی. اور یہ اصول شروع سے میں عرض کر رہا ہوں نا, حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, حضور کے وصال کے بعد چھوٹے درجے کے صحابہ نے بڑے درجے کے صحابہ کا دامن تھام لیا, انہوں نے صحبت سے مستغنی نہیں سمجھا تھا اپنے آپ. یہ تو اعتراضات آج کل شروع ہو رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے. تو بھائی میں تو صحابہ کا عمل پیش کر رہا ہوں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, تمہارا ایمان ایمان کو قائم رکھنے کے لیے جیسے جو طریقے جو اسباب صحابہ نے اختیار کیے ہیں, اگر تم بھی وہ اختیار کر لو تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تم نے اگر رو گردانی کی صحابہ کے طریقے سے منہ موڑا تو تم گمراہی رہو, گمراہ ہو تم لوگ. صاف بات سنیں, صاف بات سیدھی گمراہی کی باتیں ہیں. صحابہ کی زندگی سے ہماری زندگی میل نہ کھائے تو بس گمراہی کی بات ہے. تو صحابہ نے تو تقویٰ سیکھا ہے اس طریقے سے, کنا نلزم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نتعلم منہ الوراء, ہم تو حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے تاکہ ہم ان سے تقویٰ سیکھیں, اعلیٰ درجہ سیکھیں تقویٰ کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور جو اپنے تقویٰ میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو, ساتھ رہ پڑو. اس امت کے سب سے بڑے فرق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ملاقات ہوئی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. انہوں نے کہا سبحان اللہ ما تقول, ارے حنظلہ سبحان اللہ تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ میں منافق ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی باتیں سن کر, آنکھیں بہنے لگتی ہیں, دل نرم ہو جاتا ہے, آنکھیں بہنے لگتی ہیں. اور جب ہم اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو بیوی بچوں میں میں جاتا ہوں تو ہنسنے لوگ بولنے لگتا ہوں, تو یہ تو نفاق ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے, یہ حال تو میرا بھی ہے, واللہ انی لاجد مثل هذا, اللہ کی قسم یہ حال تو میرا بھی ہے. اب یہ دونوں چلے ہیں ایک ایسی چیز کو لے کر جس پر ان کو منافقت کا شبہ ہے, حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, یہی اطلاع احوال ہے. ایک تو صحبت اہل اللہ کی, سچے متقین کی صحبت, اس کے بغیر تقویٰ نہیں آتا. دوسرے ان کو اطلاع احوال کرنا, یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ وہ حضور کو آ کر اطلاع احوال کیا, ہماری یہ حالت ہے, ہماری یہ حالت ہے, یہ حالت ہے. ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحبه الناس علیہ, اور وفی روایت ویحمده الناس علیہ, قال تلک عادل بشر المؤمن. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو نیک اعمال کرتا ہوں اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں, یا لوگ اس سے دوسری روایت میں لوگ اس سے محبت کرتے ہوں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے, تو یہ کیفیت کیا ہے, صحیح ہے غلط ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہی اطلاع اعمال ہے. حضور نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن, کسی نیک عمل پر لوگ اگر کسی کی تعریف کر رہے ہوں تو یہ جلد مل جانے والی خوشخبری ہے. دنیا کے اندر ایک خوشخبری تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گی کہ تمہارے لیے جنت ہو گئی, جنت پکی ہو گئی تمہاری, ایک یہ دنیا کے اندر ملنے والی خوشخبری ہے. ذرا ذرا سی باتیں حضور سے آ کر باطنی احوال روحانی یہ پوچھا کرتے تھے صحابہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بینا انا فی بیتی فی مصلایا اذ دخل علی رجل, حضور سے آگے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا, ایک آدمی داخل ہوا اکیلے تھے گھر میں, میں نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک آدمی داخل ہوا تو فرماتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا, بس یہ دل کی ایک کیفیت یہ تبدیل ہوئی اس آدمی کے داخل ہونے پر. فَأَعْجَبَنِي الْحَالُ الَّذِي رَآنِي عَلَيْهَا, حضرت ابو ہریرہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ جو میری کیفیت بدلی ہے کہ اکیلے نماز پڑھ رہا تھا ایک آدمی کے داخل ہونے پر میرے دل کی کیفیت یہ بدل گئی کہ مجھے اچھا لگا, یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ریاکاری تو نہیں ہے, یہ غلط جذبہ تو نہیں, یہ ہے اپنے باطن کی اطلاع کرنا حضور کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے فرمایا رحمک اللہ یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ اللہ تجھ پہ رحم کرے, تیرے لیے تو دو اجر ہیں, لکا اجران, تیرے لیے دو اجر ہیں, اجر السر و اجر العلانیہ, ایک چھپ کر نماز پڑھنے کا اجر وہ الگ ملا, اور اللہ نے تیری نیکی لوگوں پہ ظاہر کر دی وہ الگ, وہ اس کا وہ یہ ایک الگ اجر ہے تیرے لیے. تو معلوم ہوا صحابہ تو آ کر بتلایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ اپنی خرابیاں, اپنی بیماریاں, اپنے دل کے احوال. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا جا رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشكا قسوة قلبی, آ کر اپنے دل کی قساوت کی شکایت کی, سختی کی شکایت کی, یہ دل کی بیماری ہے. جب آدمی کا دل سخت ہو جائے تو کسی پہ رحم نہیں آتا, اس کو سب کی آنکھیں بہ رہی ہوتی ہیں, اس کی نہیں بہتی, دل سخت ہو جاتا ہے. یہ دل کی سختی کی تو بات ہے کہ بیوی کی پٹائی لگا دی, اب تو تیرا نہ باپ ہے نہ تیری ماں ہے نہ تیرے بھائی ہیں, کون بچائے گا مجھ کو, تجھ کو مجھ سے, خوب پٹائی لگ, یہ دل کی سختی کی علامت ہے. ذرا بتائیے تو صحیح, حضور نے اپنی تمام بیویوں میں سے کس کی پٹائی لگائی ہے, کون سی سنت پر عمل کر رہے ہیں جو بیوی کی پٹائی لگاتے ہیں. بیوی کی پٹائی لگانے والا کبھی بھی صاحب نسبت نہیں بن سکتا, جو بیوی کی پٹائی لگاتا ہے کبھی صاحب نسبت اس کا شمار اللہ کے خاص بندوں میں نہیں ہو سکتا, یہاں تک کہ توبہ کرے, بیوی سے معافی مانگے اور معافی کروائے, وہ کہہ دے کہ میں نے تجھے معاف کیا. یاد رکھو بھائی, یہ خالی داڑھی ٹوپی سے ہم اللہ کے مقبول بن جائیں, بسیار سفر باید تا پختہ شوت خانے, بہت لمبا سفر چاہیے ایک کچے کو پکے میں تبدیل ہونے کے لیے, وہ ہم نہیں کرتے. کسی پکے کے پاس جا کر اپنے آپ کو پکا بنوائیں, کوئی پکا کوئی جاگا ہوا ہو تو اس سے اپنے آپ کو جگوائیں, ایسا کر ہی نہیں رہے ہوں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تو تلاوت کی ناغہ نہیں ہوتی, ہمارا ذکر ناغہ نہیں ہوتا, ہماری تہجد نہیں چھوٹتی, اللہ کے بندے میں تیری بدنظری ہو رہی ہے, شرعی پردہ گھر میں نہیں ہے, زبان غلط استعمال, علماء کے خلاف زبان کھولتا ہے, بزرگوں کے خلاف زبان کھول رہا ہے, یہ صاحب نسبت ہو گیا, اگر سے تلاوت کر رہا ہو تہجد پڑھ رہا ہو. شیطان نے بڑی تھپکی دیا, تو بڑا دیکھ لے تیری ہاتھ میں تیرے تسبیح رہتی ہے, تیری تسبیحات پتا نہیں ہوتی, تلاوت تیری نہیں چھوٹتی, تہجد تیری نہیں چھوٹتی, اشراق عوامین تیری نہیں چھوٹتی, زبان کے گناہوں میں مبتلا ہے, دل کے گناہوں میں مبتلا ہے, آنکھ کے گناہوں میں مبتلا ہے, کان کے گناہ میں یہ مبتلا ہے, وہ بڑی خوش فہمی میں ہے اور علاج بھی نہیں کراتا کسی سے, کسی اللہ والے سے علاج کروائے, شرعی پردہ نہیں ہے, ماموزاد چچازاد پھوپھیزاد بہنوں سے کوئی احتیاط نہیں, یا ممانی چچی اور تائی ان سے بھی پردہ واجب ہے, کوئی احتیاط نہیں. تو شیطان نے بڑا دھوکہ دے رکھا ہے کہ تو بڑا سائز ہے, دیکھ تیری پیشانی پہ نشان بھی آ گیا ہے نماز کا, داڑھی بھی پوری ہے, ٹوپی بھی ہے, شلوار بھی ٹکنوں سے اوپر ہے, تو بہت دقت بن گیا صاحب نسبت. نہیں بھائی نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ اس کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت, متقی بننے کے لیے کسی متقی کی صحبت چاہیے. میں آپ کو ایک عقلی بات بتاتا ہوں, بس یہ کر کے بات پوری کرتا ہوں. حکیم الامت سے باتوں میں کون جیت سکتا تھا؟ اللہ نے ان کو ایک وکیل سے ملاقات ہوئی حضرت, انہوں نے بیان سنا حضرت کا ہندوستان میں. بیان کے بعد جب مصافحہ وغیرہ انہوں نے آ کر کیا, اور میں کہا حضرت میں نے آپ کا بیان سنا, اگر آپ ہماری برادری میں ہوتے یعنی وکیل ہوتے تو ہندوستان میں آپ سے بڑا وکیل کوئی اور نہ ہوتا. یہ ان کے الفاظ تھے حکیم الامت کے بارے میں. ایک صاحب نے آ کر کہا حضرت یہ جو آپ کہتے ہیں صحبت صحبت کسی اللہ والے کی معیت اس کے ساتھ رہنا, یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایسے ہی نہیں بن سکتے اللہ والے, ہم خود ہی بن جائیں گے اللہ والے, اللہ کے ولی بن جائیں گے, اللہ کی دوستی ہمیں ایسے نہیں مل سکتی, خود ہی مل جائے گی. فرمایا اچھا اگر خود مل سکتی ہے تو آپ ولی کیوں بن رہے ہیں؟ ولی تو بہت چھوٹا مقام ہے, آپ صحابی بن جائیے. ولی کیوں بن رہے ہیں؟ اللہ والا کیوں بن رہے ہیں؟ صحابی بن جائیے. انہوں نے کہا صحابی بننے کے لیے تو حضور کی صحبت چاہیے. حضرت نے فرمایا تابعی بن جائیے. انہوں نے کہا تابعی بننے کے لیے کسی صحابی کی صحبت چاہیے؟ بس سمجھ گئے کہ ہاں سمجھ میں آ گئی بات. اللہ والا بننے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا, ولی بننے کے لیے کسی ولی کے پاس جانا پڑے گا, ورنہ صحابی بنو بھائی. کیوں آپ ولی کیوں بن رہے ہیں؟ عام مسلمان کیوں, صحابی بن کے دکھاؤ نا ہمیں. بے عقلی کی باتیں ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, یہ جو ہے کسی کی صحبت وغیرہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. بھائی ہم تو اپنے بزرگوں کی بات پیش کر رہے ہیں, سارے بزرگوں نے یہ صحبت اٹھائی ہے. کون ہے جو ہمارے بزرگوں میں, کون ایک تو دکھائیے کوئی جس نے صحبت نہ اٹھائی ہو کسی اللہ والے کی, کوئی ایک دکھا دیجئے, کوئی ایک دکھا دیجئے. میں بھی مانوں کہ وہاں بھائی ٹھیک ہے, اور ایسے نہیں غلامی کا تعلق رکھا, یہ تھوڑی کیا ہے جیسے آج کل ہوتا ہے. ایک صاحب بنگلہ دیش میں میری ملاقات ہوئی, کہنے لگے میں 25 مشائخ سے بیٹھ ہوں, میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی 25 مشائخ سے. وہ میں نے کہا پھر جب وہ چلے گئے میں نے ان سے ساتھیوں سے پوچھا میں نے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے جیسے کوئی آیا 5000 کا مجمع ہے, یہ 5000 کے 5000 ان سے بیٹھ ہو گئے. اب کوئی اور آیا یہی 5000 اس میں اس کے بیان میں بھی شریک ہوئے اس سے بھی بیٹھ ہو گئے. اب کوئی اور آیا تیسرا اس سے بھی بیٹھ ہو گئے. تو یہ اس طرح یہ 25 مشائخ سے بیٹھ کر چکے. میں نے کہا واہ بھائی یہ بھی خوب ہے, یہ بھائی یہ نمائشی بیعت وغیرہ یہ نہیں. اور بیعت ہونا کوئی ضروری بھی نہیں ہے, اصل چیز ہے بیعت ہونا تو سنت غیر موقعہ ہے, موقعہ سنت بھی نہیں ہے, سنت غیر موقعہ ہے. صحابہ سے یہ ثابت ہے بیعت, لیکن سنت ہے غیر موقعہ. لیکن اصلاح فرض ہے کہ آپ اپنی خرابیاں بتائیں. جیسے یہ صحابی آئے کہ اپنے دل کی شکاوت سختی کی شکایت کی, میرا دل سخت ہے, حضور نے علاج بتایا. صحابی ہیں دل کی بیماری بتا رہے ہیں, خرابی بتا رہے ہیں, گناہ اپنا کھول دیا سامنے اور علاج پوچھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا انصح رأس الیتیم وأطعم المسکین, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو کہیں پہ یتیم مل جائے تو, اور مساکین کو کھانا کھلاؤ, تمہارا دل نرم ہو جائے گا. بس یہ اس طریقے سے تقویٰ آتا ہے, ایک تو صحبت, دوسرا اطلاع احوال کرنے سے اور شیخ کے مشورے پر عمل کرنے سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے, تب یہ سفر طے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہم سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر, اپنے بڑوں کے نقش قدم پر ثابت قدم رکھے. بس وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, جزا اللہ عنا سیدنا محمد و آلہ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.